آپ جو اشعار پیش خدمت ہیں ان کا عنوان ہے تذکرہ میر. اس میں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس میں آواز میں گونج کیوں خود بخود ہو جاتی ہے؟ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عاشق صادق اور قریباً 50 برس کے اس صدی کے رفیق حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ایک خاکہ سا پیش کیا ہے محبت نے. لیکن ان اشعار کے اندر بڑے بڑے سبق بھی موجود ہیں. تذکرہ میر. لگے ہے میر جیسے کہ وہ کوئی منسٹر ہے, لگے ہے میر تیرے سے کہ وہ کوئی منسٹر ہے, مگر جانتے ہیں جب مودی کو تو لگتا کلیکٹر ہے, مگر جانتے ہیں جب مودی کو تو لگتا کلیکٹر ہے. لگے ہے میر تیرے سے کہ وہ کوئی منسٹر ہے, مگر جانتے ہیں جب مودی کو تو لگتا کلیکٹر ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی کوئی نامناسب بات جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی تھی, بے اصولی برداشت نہیں ہوتی تھی. اور آپ کا یہ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا, بلکہ شریعت کے خلاف کام پر یا کسی بے اصولی پر آپ کو غصہ آتا تھا. خصوصاً جب اپنے مرشد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بے ادبی کرتا تھا تو اس پر بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے تھے اور بڑے سے بڑے آدمی کی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے. ایمان ہمارے حضرت کے قلب مبارک میں پہاڑوں جیسا تھا. لگے ہے میر تیرے سے کہ وہ کوئی منسٹر ہے, مگر جانتے ہے جب مودی کو تو لگتا کلیکٹر ہے. بڑے بڑے لوگ حضرت حضرت نگاہ بچا کے چلے جاتے تھے, کسی طرح سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے, مگر وہ وہی لوگ ہوتے تھے جو کوئی نہ کوئی گڑبڑی کرتے تھے. اور ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تو جلالی تھے, لیکن اندر سے انتہائی شفقت اور انتہائی رقت, رقیق القلب تھے, رحیم المزاج تھے اور حلیم التواب تھے. میرے کانوں میں خراشا بھی اس کا مثل موٹر ہے. خوب سوتے ہو. میرے کانوں میں خراشا بھی اس کا مثل موٹر ہے, اور اپنے سرخ رخساروں سے وہ مثل ٹماٹر ہے. گناہوں سے جو بچتا ہے تو اس کی سرخی نمایاں ہوتی ہے, تابانی ہوتی ہے اس کے چہرے. میرے کانوں میں خراٹا بھی اس کا مثل موٹر ہے. یاد آیا میں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, ان کے ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پیر صاحب کیا کھاتے ہیں؟ آپ کے پیر صاحب کا چہرہ بہت ہی سرخ و سفید ہے, جوانی برستی ہے ان پر. تو انہوں نے آ کے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ کسی نے مجھے ایسا کہا ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا بالکل خپتی معلوم ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ اس کو جا کے کہو کہ میرا شیخ ایک بوٹی کھاتا ہے جس کا نام تعلق ماللہ ہے. تعلق ماللہ. میرے کانوں میں خراٹا بھی اس کا مثل موٹر ہے. ایک شعر بھی اس سے اور زیادہ گیا رحمۃ اللہ علیہ کا, فرماتے ہیں کہ گل رخوں سے پا کر میر سناٹا میر لیتا ہے خوب خراٹا. گل رخوں سے پا کے سناٹا میر لیتا ہے خوب خراٹا. یعنی حسینوں سے, نامحرموں سے جو بچتا ہے وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے. اور آرام سے سوتا ہے، چین کی نیند سوتا ہے، اور جو نامحرموں سے جی لگاتا ہے تو اس کی نیند بھی غائب ہو جاتی ہے، نیند بھی اس کی عذاب ہو جاتی ہے، راتیں گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، بے چینی اور عذاب اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے کانوں میں خراٹا نیند کا مثل موٹر ہے، اور اپنے سوکھ رخساروں سے وہ مثل ٹماٹر ہے، بظاہر وہ علی گڑھ کا پڑھا بی کام مسٹر ہے۔ زمانے میں حضرت نے علی گڑھ کی بی کام کیا تھا، اس زمانے میں بڑی ڈگری مانی جاتی تھی علی گڑھ کی بی کام کی۔ بظاہر وہ علی گڑھ کا پڑھا بی کام مسٹر ہے، مگر مدرسے میں شیخ کے استاد مسٹر ہے، مگر مدرسے میں شیخ کے استاد مسٹر ہے۔ بڑے بڑے دنیا دار آتے تھے اور اپنے غموں کو سناتے تھے، اور حضرت ان کو ایسی تدابیر بتاتے تھے، اور بڑے بڑے علماء بھی حضرت کے پاس، حضرت ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ عاجز ہو گئے تھے اور تقریباً جو ہے حجرے ہی میں رہا کرتے تھے زیادہ تر اور آرام فرما ہوتے تھے، تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے تھے، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی دیکھا کبھی خط میں یا جواب کسی بھی مسئلے کا، ہمیشہ بالکل ہو بہو وہی جواب ہوا کرتا تھا، اور حضرت کی ایسی مناسبت اور اس قدر نسبت اتحادی ہو گئی تھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت والا کی، میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دکھائی بھی بالکل حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہو گئی تھی، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کس نے لکھا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء بھی ہمارے میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے اپنے بڑے بڑے مسائل حل کر کے جاتے تھے، ہنستے ہوئے جاتے تھے کہ یعنی اتنے بڑے بڑے کتابیں پڑھی، لیکن ہمارے میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اصطلاحی عالم نہ تھے، درس نظامی مکمل نہیں کیا تھا، لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو عربی کبھی مائل کر دیا تھا، اور بڑی بڑی کتابیں آسانی سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ بظاہر وہ علی گڑھ کا پڑھا بی کام مسٹر ہے، مگر مدرسے میں شیخ کے استاد مسٹر ہے۔ اب کیوں ہے یہ آگے دیکھیے، جبھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہر شعر میں بڑا سبق ہے۔ مٹا ڈالا ہے اپنے نفس کو اس میر نے ورنہ، مٹا ڈالا ہے اپنے نفس کو اس میر نے ورنہ، لگے تھا پہلے یہ ظالم کے کوئی انسپیکٹر ہے، لگے تھا پہلے یہ ظالم کہ کوئی انسپیکٹر ہے۔ سلوکی کارخانہ پہلے ہمارے پاس جب آیا، سلوکی کارخانہ پہلے ہمارے پاس جب آیا، مطالعے سے مگر لگتا ہے اب جیسے ڈائریکٹر ہے۔ حضرت کا جسم بھاری ہو گیا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت والا نصاب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ صبح سے لے کر رات تک اور رات رات بھر بھی بس ان حضرت کا کام ایک ہی تھا۔ پہلے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ہر طرح کی خدمت حضرت نصاب رحمۃ اللہ علیہ ہی انجام دیا کرتے تھے، پھر آخر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو حضرت نصاب رحمۃ اللہ علیہ کچھ عجیب رہنے لگے، اور پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے بھی کہ وہ سید تھے اور سیدوں سے خدمت لینا پسند نہیں فرماتے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے پھر آخرکار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بدنی خدمت وغیرہ سے منع فرما دیا۔ لیکن حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح سے لے کر رات تک، میں خود اپنی آنکھوں کا سے شاہد ہوں اس کا، اور بہت لوگ گواہ ہوں گے اس کے، کہ بعد فجر ناشتے سے لے کر، اور حضرت کا ایک ہی کام ہوا کرتا تھا، نیچے بستر پہ لیٹے اور بیٹھے، اور جس طرح بھی ممکن ہو حضرت ایک ہی کام کیا کرتے تھے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ حسنہ کی جو ہے وہ اس کو ترتیب دیتے تھے اور کتابت کی تصحیح کیا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب عجیب کارنامے ہیں جو حضرت نے کبھی بیان نہیں فرمائے، لیکن جو لوگ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہے ہیں، تو وہ تھوڑا بہت جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت نے چونکہ آواز میں بیان کرنے میں جو بات ہوتی ہے پھر اس کو لکھائی کے اندر بالکل منوان لاتے ہیں تو قاری اس کو سمجھ نہیں پاتا جو کیفیات ہوتی ہیں بیان کی اور جو حالات ہوتے ہیں. تو حضرت مرزا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خفیہ کارناموں میں سے ہے کہ اس خوبی کے ساتھ حضرت والا کی بیان مبارک میں ایسا ربط کر لیا کرتے تھے کہ قاری کو آسانی سے وہ بات سمجھ میں آ جائے اور جو باتیں مقرر ارشاد ہوتی تھیں ان کو بھی ضرورت کے تحت جو ہے وہ اس کو وہ مناسب موقع پر کر دیا کرتے تھے. اور حضرت والا میسا رحمۃ اللہ علیہ میں خاص بات یہ تھی کہ ان کے بعد ترتیب دینے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک لفظ بھی اس میں سے نکالتے نہیں تھے, پوری پوری بات جیسے جیسے حضرت فرماتے تھے بالکل ویسا ہی نقل فرماتے تھے. عجیب و غریب کارنامہ تھا حضرت کا. حضرت نے خود ایک دفعہ مجھے ایک واز دیا کہ جاؤ اس کو کیسٹ سے ملا لینا, تو اس وقت تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حضرت نے مجھے کیوں دیا ہے, شاید اسی لیے دیا ہو, مگر واز تو چھپ چکا تھا. تو بہرحال میں لے گیا تو مجھے تب اندازہ ہوا, وہ اس کا نام تھا لذت قرب خدا, لذت قرب خدا. تو وہ میں جب لے گیا اور اس کو کیسٹ سے سن کے ملانے لگا تب مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ حضرت مرزا رحمۃ اللہ علیہ کی کیا اس کے اندر محنت ہے, نمائش کے اندر کس خوبی سے حضرت مرزا رحمۃ اللہ علیہ ترتیب دیا کرتے تھے. بہرحال جو بدن بھاری ہوا اس کی وجہ یہی تھی کہ ہر وقت بیٹھے بیٹھے کام کرتے رہنا, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کام کرتے کرتے خدام دسترخوان بچھا دیتے دوپہر کے کھانے کا, صبح کے ناشتے کا, اور حضرت وہیں ہاتھ دھوتے وہیں جلدی سے کھانا کھاتے, اور کھانے سے فارغ ہو کر جیسے ہی دسترخوان پڑھایا جاتا فوراً پھر اپنے کام میں لگ جاتے. پھر سینکڑوں خطوط کے جوابات دینا, درجن درجن دو دو درجن خطوط کے جوابات روزانہ. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت مرزا رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیاں مبارک لکھتے لکھتے بالکل انگلیوں کی شکل ہی ویسی ہو گئی تھی, گول ہو گئی تھی انگلیاں اور گڈھے پڑ گئے تھے انگلیوں میں قلم پکڑنے کی جگہ سے, اور جلد بالکل حضرت کو دیکھ کے مجھے یاد آتا تھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جو اصحاب کہف کی اصحاب صفا کی لیے جو آیت پڑھا قرآن پاک میں ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, یہ والی آیت پڑھا کرتے تھے حضرت جو اصحاب صفا کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اصحاب صفا کے پاس آپ جا کے بیٹھیے اور ان کو میرے ملنے کا پتہ بتائیے, ان کی تربیت کیجیے, ان کا تزکیہ کیجیے. تو ایک تفسیر ہے اس کی, تو ان کی نشانیاں جو اصحاب جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما ہونے کا حکم دیا گیا تھا ان کی تین نشانیاں تفاصیل میں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو جعف الجلد تھے, اور ایک اشعث الراس تھے, اور ایک ذثوب الواعد. تین نشانیاں تھیں کہ ان کی جلدیں خشک ہو گئی تھیں, یعنی مجاہدات سہرسے کے فاقے سہرسے کہ ان کی جلد جو ہے وہ خشک ہو گئی تھی, یہ ایک نشانی یہ, اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے دوسری یہ نشانی کہ ان کو اللہ کی محبت میں اور دین سیکھنے میں اس بات کی فرصت نہیں تھی کہ اپنے بالوں کو زیب و زینت سے آراستہ کرتے یا اپنے جسم کو آراستہ کرتے, اور تیسری نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ ایک کپڑے میں تھے وہ, کیونکہ ان کے پاس کپڑا تھا نہیں اتنا کہ وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانک سکتے, اتنا کپڑا تھا کہ اپنی سطر کو ڈھانک لیتے تھے. اس حال میں وہ مجبور تھے کیونکہ اللہ کی محبت میں ایسے سرشار تھے کہ ان کو اپنے معاش کا ہوش ہی نہیں تھا, اس کو ان کو اس طرف جو ہے خیال ہی نہیں تھا, فاقے گزر جاتے تھے کئی کئی وقت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو وقتاً فوقتاً تقسیم کر دیا کرتے تھے کہ آج ان کو کھانا کھلانا ہے فلاں کے ذمے, اس طرح سے وہ زندگی ان کی گزر رہی تھی, اور وہ اس حال میں خوش بھی تھے. اور قرآن پاک نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دیکھنا چاہے جب پہچاننا چاہے تو ان کے چہروں سے تو پہچان سکتا ہے کہ ان کے اندر کیا حالت گزر رہی ہے, ورنہ یہ لوگوں کے اوپر نظریں نہیں مارتے کہ ہمیں کوئی کھانا دے دے یا لالچ کی نظر نہیں رکھتے کہ کاش ہمارے پاس یہ مال ہوتا. قرآن پاک میں اس کو بہت تفصیل سے ان کی تعریف بیان کی گئی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تینوں نشانیاں میں اپنے شیخ ثانی حضرت مرزا رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھا کرتا تھا. اگرچہ وہ دو کپڑے ضرور پہنتے تھے, ایک کپڑا نہیں تھا پہننے کو اللہ نے بہت دیا تھا, لیکن آپ کو اس کا ہوش نہیں تھا, اس کی طرف رغبت نہیں تھی. ہاں جمعے کے دن کا جوڑا حضرت اہتمام سے, چونکہ یہ سنت ہے اور جمعے کا جوڑا حضرت اہتمام سے پہنا کرتے تھے,
اور اس کو سلیقے سے دیکھتے بھی تھے، ٹوپی کرتا پاجامہ وغیرہ سب ایک رنگ کا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کیونکہ دین جو ہے وہ اول جلول کاموں کا نام نہیں ہے، ہر چیز کا سلیقہ ہمارے دین نے سکھایا ہے، جو استعداد میں ہو اور جو اپنے پاس ہو اس میں، تو یہ نہیں کہ دوسروں کی طرف نظر رکھیں کہ ہمارے پاس ایسا کپڑا کوئی ہتھیار لے آئے کوئی کپڑا لے آئے، بلکہ وہ اس سے بالکل بے ربط رہتے تھے، بس سنتوں کا استعمال کرتے تھے، اس وجہ سے کپڑے کو بھی اچھی طرح دیکھ بھال کے سلیقے سے پہنتے تھے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کا احترام کرنا اور اس کو استعمال کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں کہ ہماری دی ہوئی نعمت کی قدر کر رہا ہے، تو ہر نعمت کی قدر کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ موٹاپا جو حضرت نے فرمائے، سارے القاب محبت کے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ان میں سبق ہے کہ حقیقت اس موٹاپے کی کیا تھی، کہ حضرت کا جسم اس وجہ سے بھاری ہو گیا تھا کہ حضرت کو جو ہے چلنا پھرنا اور یہ سب دوڑ بھاگ وغیرہ سب چیزوں سے حضرت بے پرواہ تھے، تفریحات وغیرہ کسی قسم کی بھی، بلکہ بس حضرت کا ایک ہی کام تھا کہ رات دن حضرت والا کے مواعظ حسنہ اور حضرت والا کی جو خدمت میں اصلاحی خطوط آتے تھے ان کا جوابات دینا۔ سوزوکی کار تھا پہلے ہمارے پاس جب آیا، موٹاپے سے مگر لگتا ہے اب جیسے ٹریکٹر ہے، شاہ منگل کی غذا خوب اچھی تھی ماشاء اللہ، خوش بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو، خوش خوراک تھے، مگر خوش خوراک ہی تھے، مگر ایسی اس کے پیچھے جو ہے وہ محنت اور کاوش اور مشقت بالکل نہ ہو، تو حضرت تو کبھی کسی سے فرمائش بھی نہیں کیا کرتے تھے، الا ماشاء اللہ جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی تھی تو اسی کو خوش کرنے کی خاطر سے اس سے کبھی کبھار کوئی فرمائش کر لیا کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے تھے کہ کھانے میں حضرت والا کا انہماک کھانے میں نہیں ہوتا تھا، کھانا کھاتے وقت، بلکہ حضرت کا انہماک کہیں اور ہی ہوتا تھا، ہمیشہ میں نے غور کیا، اچھے مرمن کھانے کا شوق تو تھا حضرت کو، لیکن اس میں کوئی محنت اور کاوش اور مشقت نہ تھی حضرت کی، اور دوسری یہ کہ حضرت کبھی کھانے میں انہماق نہیں فرماتے دیکھا، پھر ہمیشہ دیکھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہر ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی پلیٹ میں اتارتے تھے کھانا اور اس کو پورا کرتے تھے، اور بہت کم غذا، آخر میں تو بہت ہی کم غذا ہو گئی تھی حضرت کی، بہت کم غذا ہوتی تھی، مگر کھانے خوب اہتمام کے ساتھ تھے، گرم کھانا حضرت کو پسند تھا، تو سنت بھی ہے گرم گرم کھانا، جس حدیث پاک کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ گرم کھانا منع ہے، وہ تیز اور جلتا ہوا کھانا جو منہ کو جلا دے ایسا کھانا منع ہے، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیز گرم کھانا لاتے اور اس کو ڈھانک دیا کرتے تھے تو اس کی بھاپ سے اس کی تیزی جو ہے کم ہو جاتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرم گرم کھانا نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کھانے کا بھی جو اہتمام تھا وہ بالکل عین سنت کے مطابق تھا، اور اسی طرح سے جو اعضا جو حصے گوشت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، دست کا گوشت وہی زیادہ تر شوق سے نوش فرماتے تھے، غرض حضرت کی زندگی پوری کی پوری عین سنت کے مطابق سنت کا نمونہ ہوا کرتی تھی۔ سوزوکی کار تھا پہلے ہمارے پاس جب آیا، موٹاپے سے مگر لگتا ہے اب جیسے ٹریکٹر ہے، سفر میں اور حضر میں میر میرے ساتھ رہتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں وہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نہ ہو، اور نہ ہی یہ ممکن تھا کہ کہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہوں وہاں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ ہو، سفر میں حضر میں دن ہو رات ہو حضرت نے اپنی پوری زندگی اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وقف کر دی تھی، ہندوستان میں حضرت والا کا وطن تھا نگینہ یو پی میں، اپنا سارا خاندان بھی وہیں تھا، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر، ایک لمبا قصہ ہے، تو وہ سب فدا کر کے حضرت کی خدمت میں رہتے تھے، سفر میں اور حضر میں میر میرے ساتھ رہتا ہے، کبھی لشکر ہے ظالم اور کبھی مانچسٹر ہے، کبھی لشکر ہے ظالم اور کبھی مانچسٹر ہے،
گدائے خان خاون کر مزا پایا نے شاہی کا گدائے خان خاون کر مزا پایا نے شاہی کا اگر کے پاس اس کے کوئی بنگلہ ہے نہ موٹر ہے اگر کے پاس اس کے کوئی بنگلہ ہے نہ موٹر ہے
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت اور صحبت میں اور حضرت والا کی توجہات سے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو دولت عطا ہوئی تو واقعتاً حضرت فرماتے بھی یہ تھے اور ہمیں یقین ہے کہ بالکل ایسا ہی کہ اگر حافظ کلیم کی سلطنت بھی حضرت کو پیش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ ایک منٹ کو بے ضرورت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے جدا ہو جائیے ایک منٹ کو تو بھی اس دولت کے بدلے بھی اس سلطنت کے بدلے بھی حضرت میرسا رحمۃ اللہ علیہ ہم تو قسم کھا سکتے ہیں ان کے اس کی گواہی دے سکتے ہیں قسم کھا کر کہ واقعتاً ایسا ہی تھا کہ حضرت کو منظور نہ تھا کہ ایک منٹ بھی اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے دور رہتے ہیں مجبوری کی صورت میں جہاں شریعت آ جاتی ہے وہاں تو پھر شریعت سب سے بڑی چیز ہے پھر شیخ سے بھی بڑھ جاتی ہے شریعت اور شیخ ہی ہمارا ایسا تھا جو شریعت کا پابند اور شریعت سکھاتا تھا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا تو جہاں بیماری آ گئی مجبوری آ گئی تو وہاں سنت ہے شریعت ہے کہ بھائی اپنا علاج کرانا ہے جان ہے صحت ہے اور جان کو بھی اس لیے بچانا ہے کہ اللہ پر فدا کرنا ہے اس لیے نہیں کہ ہم تو اپنی جان کو روتے رہتے ہیں کہ جان نہ چلی جائے اور کسی وجہ سے خوف سے روتے ہیں مگر وہ اس لیے نہیں جانا چاہتے تھے دنیا سے کہ ہم اپنے شہر سے نہ حاضر میں نہ دنیا کے باہر جدا نہیں ہونا چاہتے تھے دنیا کیا چیز ہے اسپتال بھی جاتے تھے تو حضرت کو چین نہیں آتا تھا بعض وقت علالت کی وجہ سے حضرت میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسپتال جانا پڑا کبھی آپریشن ہوا دل کا اور کئی دفعہ دل میں اسٹینٹ ڈلے اور بھی مسائل تھے گردے کے بھی مسائل تھے تو بس حضرت کو ایک ہی دھن لگی رہتی تھی اور انتہائی مجبوری کی حالت میں حضرت خانقاہ سے باہر نکلتے تھے ورنہ کسی کام کے لیے حضرت خانقاہ سے باہر کبھی نکلتے نہیں تھے تو بنگلہ اور موٹر کیا چیز تھی حضرت کے آگے واقعتاً اگر آپ تسلیم کی سلطنت کی کوئی پیش کرتا کہ ایک منٹ کو آپ خانقاہ سے نکل کے ذرا ہمارے ساتھ آ جائیے اور ذرا تفریح کریں گے ذرا فلاں کھانا دعوت تو سنت کے مطابق تو حضرت نے کبھی کبھار کسی کا دل رکھنے کے لیے ایسا کر لیا بہت ہی اللہ ماشاءاللہ برسوں میں کوئی ایک آدھ دفعہ جو بہت ہی حضرت کے کوئی خاص سے احباب میں سے تو کبھی ان کے دل رکھنے کے لیے تو کر لیا لیکن حضرت کا یہ مشغلہ نہیں تھا ورنہ بگلے موٹر گاڑیوں کی کون سی کمی تھی بڑے بڑے سیٹ جو ہے وہ جوتیاں اٹھاتے تھے حضرت کی
گدائے خان قاون کر مزا پایا ہے شاہی کا گدائے خان قاون کر مزا پایا ہے شاہی کا اگر جے پارا اس کے کوئی بنگلہ ہے نہ موٹر ہے اے افسر یہ گدائی خان قاہی اس کی قسمت تھی اے افسر یہ گدائے خان قاہی قسمت تھی وگر امیر صاحب زادہ ڈپٹی کلکٹر ہے
اس کے والد صاحب ڈپٹی کلکٹر تھے ہندوستان میں انگریز کے زمانے میں اور بہت ہی خاندان آپ کا بہت ہی بڑا عزت خاندان تھا بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا لیکن حضرت نے یہاں اپنے آپ کو اپنے شہر کی خدمت میں ایسا مٹایا کہ عام لوگ تو حضرت میرسا رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے ہاں جب کوئی ڈانٹ شانٹ پڑ جاتی تھی پھر ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں کوئی ہے ایک بہت بڑے عالم آیا کرتے تھے اللہ ان کو سلامت رکھے تو وہ بتاتے تھے کہ ہم جب خانقاہ میں آتے تھے تو اس زمانے میں وہ شیشے کا کمرہ بن گیا تھا پہلے نہیں تھا اور حضرت نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے بس کیا بتائیں بہت ہماری گردن جھک جاتی ہے سب جھک جاتا ہے کہ جس طرح مجاہدات ہمارے بزرگوں نے اٹھائے ہیں تو بس ہمیں تو پکا پکایا مال مل گیا ہے ہم کیا جانیں شہر پہ فدا ہونا ہم کیا جانیں مجاہدات کو تو حضرت نے جس طرح زندگی گزاری تو حضرت والا کے والد صاحب ڈپٹی کلکٹر بھی تھے بڑے خاندان کے تھے لیکن یہاں آ کر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کی محبت میں ایسا گرفتار ہوئے کہ آپ نے کو بالکل ہی مٹا دیا تھا
اے اختر یہ گدائے خانقاہ ہی اس کی خدمت اس کی قسمت تھی، اے اختر یہ گدائے خانقاہ ہی اس کی قسمت تھی، وگرنہ امیر صاحب زادہ ڈپٹی کلکٹر ہے۔
اچھا بھائی، یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں کہ ایک تو جو یہاں حضرات تشریف لاتے ہیں، خواتین آتی ہیں، کہ شرعی مسئلہ کوئی کسی کو نہ بتائے۔ شرعی مسئلہ ہمیشہ اپنے جس پر اعتماد ہو، وہاں دارالعلوم کورنگی ہے، ہمارے یہاں اوصاف الصالحین کا دارالافتاء ہے، جامع مسجد بنوری ٹاؤن ہے، جامع فاروقیہ ہے، اور بھی ادارے، یہاں کسی ایک کو اپنا جگہ بنا لے، وہاں سے مسئلہ پوچھا کرے، اور برائے کرم یہاں پر آ کر شرعی مسئلہ کوئی کسی کو نہ بتائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو، اور اگر کوئی بتا رہا ہو تو اس کو ٹوک دے کہ یہاں منع ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو مجھ کو بتائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کسی قسم کا چندہ اور صدقہ وغیرہ یا کسی ادارے کے لیے یا اپنی ذات کے لیے سب مانگنا منع ہے۔ یہ جگہ صرف اللہ کی محبت کے حصول کے لیے قائم کی گئی ہے، یہاں پر اللہ کی محبت میں آئے، اللہ کی محبت سیکھنے کی نیت سے آئے، کسی قسم کا چندہ یا کسی ادارے کی، چاہے وہ صحیح ہو ادارہ چاہے غلط ہو، چاہے آپ اخلاصی سے جمع کریں، لیکن یہاں کا اصول یہ نہیں ہے۔ خود ہمارے یہاں الحمدللہ کبھی شاید ہی آپ نے میرے تو خیال نہیں ہے کہ چندے کا اعلان، یہ ہمارے حضرت کا طریقہ تھا الحمدللہ۔ ہاں اطلاع بتا دیتے ہیں، جیسے نشر و اشاعت کی کتابیں چھپتی رہتی ہیں، لوگ مفت میں لے بھی جاتے ہیں، لیکن مفت میں آسمان سے تو نہیں اترتی نہ زمین سے نکلتی ہے کوئی چیز، تو قیمتاً چھپتی ہے وہ، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنی کرنسی آخرت میں ٹرانسفر کرنی ہو، کسی پر احسان نہیں ہے نہ اللہ پر احسان ہے، جو دین میں خرچ کرتا ہے اس کو وہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ تو یہ تو اتنی تو اطلاع کرتی جاتی ہے کہ نشر اشاعت ہے یا اور دوسرے کار خیر کے لیے یہاں لوگ دے دیتے ہیں، لیکن کسی قسم کا اعلان وغیرہ یہاں نہیں کرتے ہم، اور نہ ہی چندہ مانگتے ہیں۔ تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ کسی نے پرچے ورچے تقسیم کیے ہیں کہ وہاں لانڈی میں، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہاں اس قسم کی کوئی بات نہ ہو، اور شرعی مسئلہ بھی کوئی نہ بتائے، اور تصدیق شدہ مسئلہ بھی نہ بتائے۔ کسی نے یہ مسئلہ بتا دیا ہے وہاں خواتین میں کہ پلاسٹک کے برتن ناپاک ہو جائے تو پاک نہیں ہوتے کبھی بھی، یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اپنی قیاس سے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، اور جس نے سنا ہے وہ اس کو بتانے والے کو حقیر نہ سمجھے، اور یہ مطلب نہیں ہے بتانے کا، مطلب تو اصلاح ہوتی ہے ہم سب کی، اللہ ہماری سب کی اصلاح فرما دے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، من گھڑت بات ہے، جیسے پہلے زمانے کی بڑی بوڑھی عورتیں اپنے قیاس سے کہہ دیتی تھیں، ہم نے حضرت سے سنا کہ پہلے بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ بیل کے ایک سینگ پر ہے، اور اس کو جب زلزلہ آتا ہے، بیل جب اپنا سینگ بدلتا ہے، تھک جاتا ہے ایک سینگ پہ، تو اپنا سینگ بدلتا ہے دوسرے سینگ پہ، دنیا کو لے لیتا ہے، تو اس سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ اب اس وقت معلوم نہیں کسی نے پوچھا ہو کہ آخر وہ بیل کس پہ کھڑا ہوا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس قسم کی من گھڑت باتیں ہیں۔ ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے، لوہا ہو، لکڑی ہو، مٹی، کچی مٹی کا ہو، پکی مٹی کا ہو، اور کوٹنگ والا ہو، نان کوٹنگ والا ہو، حتیٰ کہ گھی اور تیل، جو جس کا ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے، اگر گھی اور تیل بھی کسی وجہ سے ناپاک ہو جائے، اس کے بھی پاک کرنے کا طریقہ شریعت نے ہے۔ تو اس قسم کی من گھڑت باتیں بالکل نہیں کریں، اور صحیح مسئلہ معلوم ہو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی پیشاب کی۔ ہاں جس کو مسئلہ معلوم کرنا ہو وہ نمبر ہم بتا دیتے ہیں یہاں دارالعلوم کولنگی کا بھی اور جگہوں کا بھی، تو ہم سے نمبر لے سکتا ہے، وہاں پوچھ لیں۔ تو یہ دونوں باتوں کا خیال رکھیں کہ یہاں کسی قسم کا چندہ نہ کریں، اور نہ ہی کسی ادارے کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا ادارہ ہو۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی اس میں ذہن میں آ گئی کہ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یک در گیر محکم گیر، ایک پیر پکڑ لو اور اس ڈر کے ہو کے رہ جاؤ، تب تو راستہ طے ہو جائے گا، اور اگر جگہ جگہ سے جو ہے معلومات اکٹھی کرنا یا اس کے کلپ سن لینا، اس کے کلپ سن لینا، مختلف لوگوں کی تقریریں بیانات سن لینا، تو نفع تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں خطرہ اس بات کا زیادہ ہے کہ شیطان گمراہ کر دیتا ہے اور چکر میں ڈال دیتا ہے کہ آخر وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کس کی بات مانیں. تو دو کشتیوں میں ایک سوار کی کیفیت ہو جاتی ہے اور پھر راستہ نہیں ملتا, منزل نہیں ملتی. تو اس لیے اگر کسی نے اپنا شہد کر لیا پہلے, تو شہد کرنے سے پہلے اس کو خوب اچھی طرح اعتماد اس پہ ہو, سنت اور شریعت کے مطابق چلتا ہو, بزرگوں کا اجازت یافتہ ہو اور علماء اس کے حسن ظن رکھتے ہوں, تو ان صورتوں میں اس کو اپنا شہد بنا لے اگر مناسبت ہے, فائدہ ہو رہا ہے. لیکن جب شہد بنا لے پھر اس کے بعد جگہ جگہ کی باتیں, اور نہ مجھ سے پوچھے کوئی کہ ہم فلاں ادارے کی جو ہے وہ فلاں چیز سن لیں, فلاں ادارے میں گروپ میں شامل ہو جائیں. یہ بھی ایک سلسلہ عجیب و غریب چلا ہوا ہے کہ گروپ بن جاتے ہیں اور گروپ میں پھر اتنی خرافات ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اس میں جب شیخ کسی کو بنا لے تو پھر ادھر ادھر کے بیانات کو نہ سنیں, عظمت سب کی رکھے, سب اہل حق کی عظمت رکھے. جیسے میرے مرشد فرماتے تھے کہ تمام ماؤں کی عظمت ہوتی ہے کہ بھائی سب یہ بھی ماں ہے یہ بھی ماں, جس کے بھی اولاد ہے وہ ماں ہے, لیکن اپنی ماں اپنی ماں ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم نے شیخ کے ساتھ رہے کہ بس اسی کے مشورے پر چلے اور اس کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کرتا رہے, تو انشاءاللہ اس طریق سے منزل مل جائے گی. اسی طرح کوئی مشورہ بھی نہ دے. اگر شیخ نے کسی کو کوئی علاج بتایا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بتاتا پھرے کہ اچھا آپ نے یہ بیماری ہے تو آپ یہ کام کریں کیونکہ مجھے شیخ نے یہ بتایا تھا. تو یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے حضرت نے سنایا تھا کہ ایک شخص کی بہن بیمار ہو گئی, تو اس کو یاد آیا کہ میرے ایک دوست کی بہن بیمار ہو گئی تھی, چلو اس سے مشورہ کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا, اور بھاگا بھاگا گیا, گاؤں کا گوار تھا, جاتے ہی باہر سے ہی آواز دی گھسیٹے ارے او گھسیٹے, اندر ہی سے اس نے باہر آنے کی بھی زحمت نہیں کی, اندر ہی سے اس نے آواز دی ہاں بھائی کیا بات ہے. اس نے کہا کہ تیری بہن بیمار ہو گئی تھی نا. کہا ہاں. کہا تو نے کیا کیا تھا. کہا میں نے اسے مٹی کا تیل پلایا تھا. بس اتنی بات سنتے ہی وہ الٹے پیروں واپس ہوا اور جا کر اپنی بھینس کو زبردستی ایک بوتل مٹی کا تیل پلا دیا. وہ تھوڑی دیر میں تڑپ تڑپ کے بیچاری مر گئی. اب اس کو بہت غصہ آیا, پھر بھاگا بھاگا دوست کے پاس گیا, کہا گھسیٹے ابھی وہ گھسیٹے. وہاں سے کہا ہاں کیا بات ہے. کہا تیری بھینس بیمار ہو گئی تھی, مٹی کا تیل پلایا تھا. کہ ہاں مٹی کا تیل پلایا تھا, کیا ہو گیا. کہا میری بھینس تو مر گئی. اس نے کہا میری بھی تو مر گئی تھی. اس طرح ایک دوسرے کو کوئی مشورہ نہ دے. شہر پھر کس لیے بنایا ہے, کتابیں موجود ہیں, کتابیں پڑھ کے آپ اپنا راستہ لیجیے. تو شہد بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ پھر کیونکہ شہد جو ہے وہ علاج الگ الگ, ہر مرض کا علاج الگ الگ ہوتا ہے, ہر مریض کا علاج الگ الگ ہوتا ہے. تو کوئی کسی کو مشورہ نہ دے, کوئی کسی کو دیکھے نہیں کہ یہ فلاں عمل کر رہا ہے تو ہم بھی یہ عمل کر لیں, کیونکہ یہ ضرور شہد کے گھر والے ہیں. جیسے اب کمزوری تو ہر انسان میں ہوتی ہے, تو اگر شہد کے گھر والے کوئی غلطی کر رہے ہوں تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے, مجھ سے کوئی بعید نہیں ہے. تو دیکھ کے کام نہ کریں بلکہ پوچھ پوچھ کے کام کریں اور اپنا مشورہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بچوں پر نماز میں سختی نہ کریں. یہ بھی ایک شکایت آئی ہے, بچے چھوٹے چھوٹے پھول کی مانند ہوتے ہیں اور نماز میں تو ہمارے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر بچے چڑھ جاتے تھے, حضرت حسن حضرت حسین علیہ السلام, تو وہ چڑھ جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے ان کو رکوع میں جاتے سیدھے جاتے وقت اتار دیا کرتے تھے, پھر وہ چڑھ جاتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بچوں پر شفقت اور رحم کرنا چاہیے. بعض مائیں جو ہیں بہت سختی کرتی ہیں, مار پٹائی بھی کر دیتی ہیں. بچہ روتا ہوا آ گیا, اس کے تماچا مار دیا, نماز کے آگے آ گیا تو اس کو ڈانٹ دیا. ہمارے حضرت کے ہم نے کتنی مرتبہ سامنے دیکھا چھوٹے بچے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے تھے, حضرت ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے, بچہ غیر مکلف ہے. تو شفقت سے اس کو ہٹا دے نماز میں اگر ایسا ہو جائے کہ بچہ آگے آ جائے یا کچھ کر دے. اور ہاں لائیے وہ دیجیے گا, دنیا کی محبت کی برائی پیشتی دے. تھوڑا سا آج وقت زیادہ لوں گا میں, کسی کو مجبوری ہو تو جا سکتا ہے, کیونکہ یہ تو میں مختصر کر دیا میں نے بہت. ہاں یہ جہاں نشانی لگی ہوئی, صبح کو میں یہ مضمون سنا رہا ہوں مستقل, اور یہ انتہائی اہم مضمون ہے, اس کو میں دو بار سنا چکا ہوں, پھر ایک بار سنا رہا ہوں تاکہ یہ باتیں میرے دل کے اندر بھی بیٹھ جائیں. ویسی زیور کے ساتویں حصے میں عادات اور اخلاق کا باب چل رہا ہے، اس سے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آج کل. تو اور اس کو میں سب کو کہہ رہا ہوں مستقلا کہ صبح کی جو مجلس میری نہیں سن رہا، جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے وہ مجھ پہ بہت ظلم کر رہا ہے، کیونکہ میں اس کے لیے الحمدللہ محنت بھی کرتا ہوں، اگرچہ دین کے راستے میں میری کوئی محنت کہلانے کے لائق نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں چیزوں کو آسان کر دیا کروں، اور بعض جو ضروری ایسی چیزیں ہیں جو اس میں نہیں آج کل کے زمانے کے حساب سے ہیں، اس کو میں آسان کر کے اور نکال کر بتا دیا کروں. اور یہ بہت بڑی دولت ہے، اصل میں اس کا نام بریلوی لیول جس نے بھی رکھا ہے، شاید حکیم الامت نے رکھا ہو، مجھے اس وقت مستعذر نہیں ہے، لیکن واقعتا یہ بریلوی لیول ہے. اس میں ایک ایک بات ایسی قیمتی ہے کہ اگر ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، خدا کی قسم ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے. تو دنیا اور مال کی محبت کی برائی اور اس کا علاج. فرمایا کہ مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے تو حق تعالیٰ کی یاد اور محبت اس میں نہیں سماتی، کیونکہ ایسے شخص کو تو ہر وقت یہی ادھڑپن رہے گی کہ روپیہ کس طرح آئے گا اور کیوں کر جمع ہو، زیور کپڑا ایسا ہونا چاہیے، اس کا سامان کس طرح ہونا چاہیے، اتنے برتن ہو جائیں، اتنی چیزیں ہو جائیں، ایسا گھر بنانا چاہیے، باغ لگانا چاہیے، جائیداد خریدنا چاہیے. جب رات دن دل اسی میں رہا پھر خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی. ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب دل میں اس کی محبت جم جاتی ہے تو مر کر خدا کے پاس جانا اس کو برا معلوم ہوتا ہے. یہ اصل خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی یہ سارا عیش جاتا رہے گا، اور کبھی خاص مرتے وقت بھی دنیا کا چھوٹنا برا معلوم ہوتا ہے. اور جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چھڑایا ہے تو توبہ توبہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہو جاتی ہے اور خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل بات، جو دنیا کی برائی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے. تو یعنی دنیا کی محبت ایسی برائی ہے کہ اس کے خطرہ ہے کہ خاتمہ کہیں کفر پر نہ ہو جائے. ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر اس کو حلال حرام کا کچھ خیال نہیں رہتا، نہ اپنا اور پرایا حق سوچتا ہے، نہ جھوٹ اور دوا کی پرواہ ہوتی ہے، کیونکہ غفلت ہو گئی، اب حرام حلال کا خیال کرنا چھوڑ دیا. آہستہ آہستہ جو ہے وہ خفیہ اس کے کاموں کے اندر جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے. بس یہی نیت رہتی ہے کہ کہیں سے آئے لے کر بھر لو. اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے. جب یہ ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس بلا سے بچے اور اپنے دل سے اس دنیا کی محبت باہر کرے. سو علاج اس کا ایک تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور ہر وقت سوچے کہ یہ سب سامان ایک دن چھوڑنا ہے، پھر اس میں جی لگانے کا کیا فائدہ. بلکہ جس قدر زیادہ جی لگے گا اسی قدر چھوڑتے وقت حسرت ہوگی، جتنا دل لگا ہوا ہوگا اس کو چھوڑتے ہوئے اتنی ہی تکلیف ہوگی. دوسرے بہت سے تعلقات نہ بڑھائیں، یعنی بہت سے آدمیوں سے میل جول لینا دینا نہ بڑھائیں، ضرورت سے زیادہ تمام چیز بست مکان جائیداد وغیرہ جمع نہ کریں، کاروبار روزگار تجارت حد سے زیادہ نہ پھیلائے، ان چیزوں کو ضرورت اور آرام تک رکھے، غرض سب سامان مختصر رکھے، جتنی کمائی سے ضرورت پوری ہو جائے انسان کی کہ آرام سے گزارا ہو جائے، اور آسائش کی چیز بھی حاصل ہو جائے، بس اتنا سامان کافی ہے، اس سے زیادہ سب فضول خرچی ہے. تیسرے فضول خرچی نہ کریں، دو کام تو یہ ہوگا، تیسرا کام یہ کہ فضول خرچی نہ کریں، کیونکہ فضول خرچی کرنے سے آمدنی کی حرص بڑھتی ہے، لالچ بڑھتی ہے. اب فضول خرچی کا معیار کیا ہے؟ فضول خرچی کا معیار ہمارے حضرت نے بہت ہی بہترین اصول سکھلا دیا کہ یہ دیکھ لو، جب کوئی چیز لینے کا دل چاہے تو یہ دیکھ لو کہ اس کے نہ ہونے سے ہمارا نقصان ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے نہ ہونے سے نقصان ہے تو وہ لے لو، اور اگر اس کے نہ ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، آرام سے لے رہے ہیں ابھی بھی، تو پھر وہ فضول خرچی میں آئے گا. اور فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کے نہ ہونے سے ضرر ہو وہ ضروری ہے، جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو یعنی نقصان ہو وہ ضروری ہے، اور باقی سب فضول خرچی ہے. اب یہ بھی نہ ہو کہ سپر مارکیٹ میں کھڑے ہیں اور زبردستی جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی دلائل دے کے اس کو ضرورت ثابت کر کے پھر خرید لیا، یہ بھی فضول خرچی میں ہے. فرمایا اس کی حیرت سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. چوتھے، موٹے کھانے کپڑے کی عادت رکھیں. روز روز مرتن کھانے بدا کے کھانے والے اس سے کیا ہوتا ہے کہ نفس موٹا ہو جاتا ہے، موٹا کھانے یعنی مرمن کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس سے نقصان خاص طور سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت میں سستی معلوم ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، اور تیسرے یہ کہ نفس بھی موٹا ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کی خواہشات بڑھتی جاتی ہے، اللہ سے غفلت بڑھتی جاتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سادہ کھانے کھائیں، اور کپڑا بھی اسی طرح آئے دن بازی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو نیا کپڑا آ گیا بازار میں فوراً چاہیے، فوراً لے کر سلوا لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں. تو یہ سب باتیں فضول خرچی کی بھی ہیں، اور اس سے نفس سرکش ہوتا ہے، اور اس قسم کے کپڑے پہننے کی جو جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے کپڑوں کو فضول خریدنے کی، تو پھر ان میں دکھلاوا بھی پیدا ہو جاتا ہے. پانچویں، غریبوں میں زیادہ بیٹھے ہیں، امیروں سے بہت کم ملے، کیونکہ اس سے حسرت پیدا ہوتی ہے، لالچ اور حرص پیدا ہوتی ہے، اور اپنی ناشکری پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، یہ نہیں ہے، احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، بہت خرابیاں ہیں اس میں. تو اپنے سے یا تو برابر سے ملیں یا اپنے سے نیچے حیثیت کے لوگوں سے ملیں، کیونکہ امیروں سے ملنے میں ہر چیز کی حوث پیدا ہوتی ہے. چھٹے یہ کہ جن بزرگوں نے دنیا چھوڑ دی ہے ان کے قصے حکایتیں دیکھا کریں. ساتویں چیز، جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ ہو، یعنی ایسا لگاؤ پیدا ہو جائے کہ اس کی وجہ سے غفلت پیدا ہونے لگے، تو اس کو خیرات کر دے یا بیچ ڈالے. انشاءاللہ تعالی ان تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور دل میں جو دور دور کی امنگیں امیدیں پیدا ہوتی ہیں کہ یوں کریں، یوں جمع کریں، یوں سامان خریدیں، یوں اولاد کے لیے مکان اور گاؤں چھوڑ جائیں، جب دنیا کی محبت جاتی رہے گی یہ امنگیں خود دفع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی محبت سے نجات عطا فرمائے. اب یہ میں دعا سے متعلق آپ کو کچھ مضمون پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں، میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، بہت کام کی باتیں ہیں. یہ مناجات مقبول میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا دیباچہ ہے، تو آج میں اس کو پڑھ رہا تھا، مجھ کو اس میں اس قدر مزہ آیا، مجھے اس میں نور معلوم ہوا کہ میں نے سوچا کہ جو چیز اپنے لیے مجھے اچھی معلوم ہو رہی ہے تو میں کیوں نہ دوسروں کو بھی دوں. کچھ باتیں اس میں شروع میں ایسی ہیں جو ذرا مشکل الفاظ ہیں، آپ غور سے سنتے رہیں، انشاءاللہ اس کا بھی نور پیدا ہوگا، اور بعد میں تو سب آسان باتیں ہیں. یہ تقریباً 5-7 منٹ میں کم یہ مضمون ہے، انشاءاللہ بس اس کے بعد میں رخصت چاہوں گا. دیباچہ مناجات مقبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الدعاء لرد القضاء والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی علمنا ما نتقی به البلاء وعلی آلہ وصحبہ الہادین الی ما نخرج عن کل عناء وعلی علماء امته واولیاء زمرته الذین بذلوا جہدہم فی جمیع اسباب الشفاء عن کل تاء. اما بعد، کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کو ہر قسم کے صلاح و فلاح کی ضرورت نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دارین کے صلاح و فلاح کے واسطے اسباب متکثرہ و ابواب متعددہ موضوع فرما دیے کہ اہل حاجت ان سے مدد لیں اور عقبات و مہلکات سے نجات پائیں. ان اسباب مذکورہ میں سے بجز دعا کے جتنے اسباب ہیں ان کے مسببات خاص خاص امور ہیں، مگر صرف دعا ایک ایسی چیز ہے کہ فلاح دین و فلاح دنیا دونوں کے لیے بالمساوات ایک مرتبہ میں مشروع موضوع ہے. یعنی دعا جو ہے دنیا کے لیے بھی کرنا جائز نہیں، احسن ہے، اور آخرت کے لیے بھی، جس سے بوجہ اس جامعیت کے اس کی وقت اور عظمت ظاہر و باہر ہے. اس لیے قرآن مجید اور حدیث شریف میں نہایت درجہ اس کی ترغیب اور فضیلت اور تاکید جا بجا وارد ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے دعا کرو مجھ سے میں قبول کروں گا، اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعا تو عبادت ہے، اور فرمایا جس شخص کو دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھل گئے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی جو عافیت کے مانگنے سے زیادہ محبوب ہو. اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی حوائج مانگنے کا بھی حکم ہے، اور ارشاد فرمایا کہ قضا کو صرف دعا ہٹا دیتی ہے، یعنی تقدیر کو صرف دعا بدل دیتی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ احتیاط و تدبیر سے تقدیر نہیں ٹلتی، اور دعا نازل شدہ بلا سے بھی نافع ہے، اور اس بلا سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اور کبھی بلا نازل ہوتی ہے اور ادھر سے دعا پہنچ کر اس سے ملتی ہے، اور دونوں میں قیامت تک کشتی ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا تمام تر تدبیروں اور احتیاطوں سے بڑھ کر مفید ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قبل مصیبت بھی دعا کرتا رہے، اس کی برکت سے مصیبت آتی نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قبل قبولیت کی یہ بھی شکل ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی بلا ٹل جاتی ہے۔ بس دعا کر کے خواہ قبول ہونا معلوم ہو یا نہ ہو، بس گمان نہ ہونا چاہیے، بس دعا کر کے خواہ قبول ہونا معلوم ہو یا نہ ہو، بس گمان نہ ہونا چاہیے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز قدر و منزلت کی نہیں۔ اور ارشاد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرما لیا کرے، اس کو چاہیے کہ خوش عیشی کے وقت کثرت سے دعا مانگا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا مصیبت کے دعا مانگنے کا اثر مصیبت کے وقت مانگنے میں ہوتا ہے، یعنی جب مصیبت نہیں آئی ہے اچھے حالات ہیں، اس وقت دعا مانگنے کا اثر مصیبت کے وقت میں ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ دعا میں ہمت نہ ہارو، کیونکہ دعا کرتے ہوئے کوئی ضائع نہیں ہوتا۔ اور ارشاد فرمایا کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بلا زدہ قوم پر گزر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عاجز کیوں نہیں مانتے، اور فرمایا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جو دعا میں اڑ جائے اور پھر اس کو عطا نہ ہو، خواہ سر دست اس کو دے دیں یا آئندہ کے لیے جمع کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا قبول تو ضرور ہوتی ہے، مگر صورتیں اس کی مختلف ہیں، کبھی وہی چیز مل جاتی ہے اور کبھی اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، اور اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ کبھی اس کی برکت سے بلا ٹل جاتی ہے، غرض اس دربار میں ہاتھ پسارنے سے کچھ نہ کچھ مل کر ہی رہتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کو، عوام تو کیا، بہت سے خواص کو بھی اس سے محض بے رغبتی اور بے توجہی ہے، حتیٰ کہ جو معمولی اوقات دعا کے ہیں جیسے نماز پنجگانا، ان میں بھی بجز آموختہ سا پڑھ لینے کے اصلاً الحاق یا دلچسپی کا اثر تک نہیں پایا جاتا، یعنی توجہ سے دعا نہیں کرتے، الحاق کے ساتھ دعا نہیں کرتے، دلچسپی کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ ایک رسمی طور پر ہاتھ اٹھایا اور دماغ دل کہیں اور ہے اور بس اس کو لپیٹ دیا ہاتھوں کو۔ اور یہ سمجھ کر دعا کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے کہ یہ ارداس اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں پیش کر دینا اور بار بار درخواست گزارنا کامیابی کا ایک مؤثر اور اعلیٰ درجے کا طریقہ ہے۔ جس طرح اپنے بعض حوائج کے لیے دنیا کے عمرا اور حکام سے بار بار التجا کرنا اپنی مطلب براری کا قوی ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور تکرار عرض و معروض سے روزانہ امیدیں اور امنگیں ابھرتی ہیں اور تازہ ہوتی ہیں، اگر کوئی بڑی ہی مصیبت پڑتی ہے اور ہاتھ پاؤں مارنے سے کام نہیں چلتا، تب بمجبوری کسی ایک آدھ کو شاذ و نادر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، وہ بھی دعا کے ساتھ نہیں، بلکہ بڑی دوڑ یہ ہوتی ہے کہ کوئی وظیفہ عمل عظیمت شروع کر دیا جائے، خواہ شرع کے موافق ہو یا مخالف، اور اگر کسی نے بڑی احتیاط کی اور موافقت شرع کا بھی لحاظ کر لیا، تب بھی ان اعمال میں وہ برکت کہاں جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دعاؤں میں ہے۔ غرض مقدمہ دعا میں چند کوتاہیاں واقع ہو رہی ہیں۔ اول یہ کہ بغیر آڑے وقت کے دعا کی طرف توجہ نہ ہونا، یعنی جب تک کوئی مصیبت پریشانی نہ آ جائے تو دعا کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ ایسے وقت میں بھی اللہ و رسول کی بتلائی ہوئی دعائیں چھوڑ کر نئے نئے وظائف پڑھنا۔ سوئم یہ کہ بس شوقی اور اس کا بہت بڑا ذریعہ واٹس ایپ اور یوٹیوب بن چکا ہے، اس پہ ایسے ایسے وظائف آتے ہیں جو کبھی شاید ہی دنیا میں کبھی کسی نے سنے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور بزرگوں سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یوٹیوب اور واٹس ایپ والے جو بزرگ، یہ بزرگ نہیں ہے، شیطان ہے اور گمراہ کر رہے ہیں اکثر ان میں سے ایسے۔ سوئم یہ تیسری بات یہ کہ بد شوقی اور بے رغبتی سے دعا کرنا اور جی نہ لگانا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ چوتھا یہ کہ قبولیت کا یقین اور امنگ نہ ہونا، یعنی ہم دعا مانگتے ہیں لیکن قبولیت کے یقین نہیں ہوتا ہمیں اور نہ ہی امید ہوتی ہے، تو یہ بڑی بری چیز ہے۔ قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے اور امید ہونی چاہیے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جلدی اور تقاضا مچانا، یعنی دعا کرتے ہی ہمیں فوراً جو ہے وہ آج کل ارجنٹ چیزیں تیار ہوتی ہیں نا، تو یہ چاہیے کہ بس ادھر دعا کی ادھر چھت پھٹ جائے اور وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے لیے 30 برس تک دعا کی. تو دعا نے جلدی مچانا، ذرا توقف ہو جائے تو تم آ کر چھوڑ دینا. ان کوتاہیوں کے تدارک کرنے کے لیے بمقتضائے مصلحت و ضرورت وقت مناسب معلوم ہوا کہ جو جامع دعائیں قرآن و حدیث میں وارد ہیں ان کو جمع کر دیا جائے، جس کا نام یہ مناجات مقبول ہے، کیونکہ ان کو دوسری دعاؤں پر بوجوہ ترجیح ہے. اور وہ ترجیح کیوں ہے؟ وہ یہ کہ نمبر ایک یہ کہ جب خود حاکم مضمون عرضی کا بتلا دیتا ہے تو اس کی منظوری میں پھر کوئی تردد نہیں رہتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں خود نازل فرمائی ہیں قرآن پاک میں یا وحی الہی سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں، تو وہ دعائیں جو ہیں یہ سرکاری مضامین ہیں. تو اس میں جو مانگنے کے مضامین ہیں، جو مانگنے کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں، وہ سرکاری الفاظ ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ سرکاری الفاظ میں جو مانگے گا وہ زیادہ قابل قبول ہوتی ہے. اسی طرح جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے بواسطہ وحی جلی یا خفی خود تعلیم فرمائی تو بلا شک اقرب الی الاجابت ہیں، قبولیت کے انتہائی قریب ہیں. دوسرے، ان میں جس قدر دینی اور دنیاوی ضرورتوں کی رعایت کی گئی ہے، اگر ہم لوگ قیامت تک بھی سوچیں تو ممکن نہیں کہ ایسے جامع مضامین تجویز کر سکیں. سبحان اللہ، واقعتاً اگر مناجات مقبول میں جو دعائیں ہیں اور جتنی بھی دعائیں قرآن و حدیث کی ہیں ان کو اگر ہم غور کریں، معنی سمجھیں، تو واقعتاً اس میں ہر چیز کی رعایت، کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ مانگی گئی ہو اس کے اندر، ایسی جامع دعائیں ہیں اور ہماری عقل کی رسائی یہاں تک ہو ہی نہیں سکتے. تو فرمایا تیسرے وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات مضمون دعا میں سوء ادب ہو جاتا ہے، ادب کے خلاف بات ہو جاتی ہے ہماری ناسمجھی کی وجہ سے، جس سے وہ دعا الٹی وبال جان ہو جاتی ہے. جس طرح کسی صحابی نے صبر کی دعا کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے بلا کی درخواست کی، یعنی وہ پہلوان بن رہے تھے کہ میں جو مجھے اللہ تعالیٰ صبر دے دے تو میں بلا سے صبر کر لوں گا. تو یہ دعا صبر کی مانگ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صبر جو مانگا تو یہ بلا کی درخواست کی، دعوت دی ہے تم نے کہ بلا مجھ پہ آئے. کہ ایک صحابی نے، اگرچہ ان کی نیت اچھی تھی لیکن یہ ان کے حق میں یہ دعا صحیح مناسب نہیں تھی. یا ایک صحابی نے دعا کی تھی کہ جتنا عذاب مجھ کو آخرت میں ہونا ہو وہ سب یہیں ہو جائے. یہ بھی ان کا ایک غلبہ خوف تھا کہ میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا، لہٰذا یہاں کی سزا دے دیں. تو دنیا کی سزا نہیں مانگنی چاہیے، یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی. یا کسی صحابی زادے نے جنت کے دانے جانے کوشک سفید کی دعا میں مانگا تھا، انہوں نے محل مانگا تھا، جنت کے دائیں جانب میرے مجھے ایک محل دے دیجیے گا اللہ. تو ان کے والد نے، جو صحابی تھے، انہوں نے اصلاح فرمائی کہ اپنی رائے سے مت مانگو بلکہ جو دعائیں قرآن و حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ مانگو. غرض اپنی رائے اور قیاس سے مضمون معین کرنے سے اس قسم کا اعتماد اس میں رہتا ہے. اور جو دعائیں منصوص ہیں یعنی جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ ان خدشات سے منزہ و مبرہ ہیں، ان دعاؤں کے اندر ایسا کوئی احتمال نہیں، کیونکہ یہ سرکاری مضامین ہیں. اور افضل اور اکمل طریقہ یہی ہے کہ وہ دعائیں بعین ہی انہی الفاظ میں پڑھی جائیں جس طرح منقول ہیں. تو یہ اتنا حصہ جو ہے دعاؤں کے متعلق تھا، اس میں سب بات الحمدللہ آ گئی. مزید کچھ کہنے کا اس میں کوئی وہ ہے ہی نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور سب سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی ہمیں مناجات مقبول کی پوری پوری پابندی کرنی چاہیے، اور جو اس کی پابندی نہ کرے گا بہت نقصان میں رہے گا. اور ذکر کی بھی پابندی جو نہیں کر رہے، اور بعض لوگ بالکل اطلاع بھی نہیں کرتے کہ ہم کر رہے نہیں کر رہے، یہ اپنے ہی حق میں نقصان کر رہے ہیں، اپنا برا کر رہے ہیں اور اپنا ہی خسارہ کر رہے ہیں. تو ذکر کو بھی پابندی سے کرنا چاہیے، اور اگر اس میں غفلت ہو تو اپنے شیخ کو اطلاع کرنی چاہیے. بس آج انشاءاللہ کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے تو اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے میری گزارشات کو، اور خصوصاً جو میں نے عرض کی ہیں ساری باتیں دنیا کی محبت سے. اللہ ہم سب کے دلوں کو چاٹ کر دے اور اپنی محبت کی چاٹ ہم سب کو لگا دے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کی بھی خوب توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اس کی کمی کوتاہی کو معاف فرما. اور اے اللہ مجھ کو بھی، اے اللہ سب سے زیادہ محتاج میں ہوں، اے اللہ میرے دل کو بھی دنیا کی محبت سے پاک کر دیں، اور اپنی محبت کے سے اے اللہ ہمارے دلوں کو بھر دیں، میرے دل کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، اور اے اللہ میرے سب دوستوں کے گھر والوں کو، اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ اپنی محبت کی نعمت عظمہ سے اللہ سیراب فرما دے، اور دنیا کی محبت بالکل ہمارے دلوں سے نکال دے، تمام غیر کو اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، بالکل پاک و صاف کر دے، اس کا تزکیہ کامل فرما دے، ہمارے قلوب کو مزکہ مجلہ مصفہ بنا دے، اے اللہ ہمارے ہم کو اخلاق حسنہ سے نواز دے، اور برے برے عادتوں سے اور غفلت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور اللہ آخرت کی پوری پوری فکر اور تیاری کی توفیق نصیب فرما، اپنے تزکیے کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، اور اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار بنا دے، اللہ ان کو آسان حلال و برکت روزی عطا فرما، جن کو تنگی ہے کوئی پریشانی اللہ اس کو دور فرما، تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.